على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قرآن پاک میں دھوکے سے تعبیر کیا ہے اور ہمیں یوں فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو کچھ تمہیں دنیا پر میں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکا ہے. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دھوکے سے بھی اثر لیتا ہے. ایک افسانہ پڑھتا ہے، اس پر پہلے لکھا ہوا ہے افسانہ. افسانہ کا مطلب ہے جھوٹی داستان، لیکن اس کو پڑھ کے بھی لوگ روتے ہیں، حالانکہ ان کو تو پہلے ہی اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ افسانہ ہے، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اثر، انسان اثر لیتا.
اس کی آواز کو ٹھیک کرو، خدا سے سیٹی بج رہی.
وہ میری، وہ مجھے معاف کرنا بھائی، مجھے تکلیف چل رہی ہے، بخار بھی ہے، پیٹ میں درد بھی ہے. آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا آنے کا، اس لیے حاضری ہو رہی، بڑی مشکل سے میں آیا ہوں. تو اب انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دھوکے سے بھی اثر لے لیتا ہے. جس میں میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی ہے کہ ہم جھوٹی کہانی پڑھ کر بھی روتے ہیں. تو یہاں تو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے، یہاں تو دھوکا نظر ہی کوئی نہیں آتا، بالکل ہر چیز صحیح نظر آ رہی، پر اس پر کہیں لکھا بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ افسانہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، اسکول ہے، ذمہ دارہ ہے، ابھی فصلوں سے ہم گزرتے ہوئے آئے، گندم ہے. لیکن جس رب نے اس کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، دار الغرور، دھوکے کا گھر، بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، لا تساوی جناح بعوض، مچھر کا پر بھی نہیں ہے، کسراب بقیع، جیسے ریت میں پانی نظر آتا ہے، ہوتا کوئی نہیں، ایسے ہی تمہیں دنیا پر نظر آ رہا ہے، یہ ہے کچھ بھی نہیں. تو کیسے پتا چلے گا؟ ابھی تو سب کچھ نظر آ رہا تھا. حضرت علی کا فرمان، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. اب خوش قسمت وہ ہیں جن کی مرنے سے پہلے آنکھ کھل جائے. اب ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں تھا جس سے ہم یہ دیکھ سکتے یہ دھوکا ہے، جس سے ہم پہچان سکتے یہ فریب ہے. ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو اس کو دیکھ سکتی. تو اللہ نے اس کا انتظام خود کیا. اس نے ہماری طرف 125,000 نبی بھیجے، ان کو اللہ نے سب کچھ دکھایا، ہمارے سامنے پردہ ڈالا، ان کو سب کچھ دکھایا کہ اب جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، اور مرنے کے بعد آدمی مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تب ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، ہمیں کوئی نہیں پتا ہم مر کے کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے تب اسے کون اٹھائے گا، کیا اٹھائے گا بھی صحیح کہ نہیں. تو جب صرف آدمی عقل سے سوچتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جو قرآن دیتا ہے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا کبھی پرانی ہڈیاں بھی زندہ ہوں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا کبھی قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں سب جھوٹ ہے، بڑا مر گئے مٹی ہو گئے، جو کرنا یہی کر لو. یہ عقل کا جواب خود قرآن نقل کرتا ہے. پھر اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. یہ جواب پھر اللہ نے دیا، قرآن نے دیا، اور اپنے محبوب کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ قرآن قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تو اللہ نے سب سے آخر میں سب سے بڑا رسول بھیجا، سب سے آخر میں سب سے بڑا نبی بھیجا، اور اس کو سارے نبیوں کا بھی سردار بنایا، ساری امتوں کا بھی نبی بنایا، اور سارے نبیوں کا نبی بنایا. ہمارے نبی کا فرمان ہے انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. تو امت کے لیے تو نبی آتے رہے، پر نبی کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، قیامت کے دن تم سب دیکھو گے وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. تو یہ اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے جو ہم تک پہنچا ہے کہ میں سارے نبیوں کا نبی ہوں. اللہ نے ان کو اتنا کچھ دکھایا جو کسی کو بھی نہیں دکھایا، ان پر غیب کے پردے اٹھائے، پر ہمارے نبی کو تو اللہ نے خود بلا لیا اپنے پاس. موسیٰ علیہ السلام کو جھلک دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کو جھلک دکھائی، لیکن انہیں اوپر بلا لیا گیا، خود کھڑے ہو کے دکھایا گیا، خواب کے ذریعے سے نہیں بلکہ اسی جسم کے ساتھ، اسی سر کی آنکھوں کے ساتھ. اگر اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑ جائے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی، عرش، فرش، کرسی، سات آسمان، جنت، دوزخ، سمندر، پتھر، پہاڑ، صحرا، دریا، جنگل، درخت، گھر، شہر، انسان، جنات، چوپائے، فرشتے، ملائکہ، جبرائیل، میکائیل، جو کچھ اللہ صرف ایک تجلی ظاہر کر دے، ساری کائنات عرش سے لے کر نیچے تک سب جل جائے گی، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا، اور وہاں سے بلند فرمایا، اور پہلے آسمان اور اس کے فرشتے اور وہاں کے نبی آدم علیہ السلام ہیں، پہلے آسمان کے نبی آدم علیہ السلام ہیں، تو ان کو استقبال کے لیے کھڑا فرمایا. جب آپ کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، پھر اس کے بعد فرشتوں نے استقبال کیا، پھر دوسرے آسمان کی طرف چلے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور سارے فرشتوں نے استقبال کیا. پھر تیسرے آسمان پر چلے، دیکھو یہ خلا ہے نا، یہاں سے 500 میل کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے. جب آدمی ہوا سے باہر جائے، اس لباس میں جائے گا نا، تو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا. ہم بم ہیں، بم، اگر ہمیں 500 میل اوپر چھوڑ دیا جائے تو ہم ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے، کیونکہ یہ جو ہوا ہے 500 میل، اس نے ہمارے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے. ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من وزن ہے. کبھی محسوس ہوا؟ ہم تو 2 من نہیں اٹھا سکتے. 280 من وزن پورے جسم کے اوپر ہے. اس وزن کو سہارنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، وہ اس کو سہارتا رہتا ہے. جب ہم ہوا میں اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ وزن ایک دم ہٹ جاتا ہے. اس وزن کے ہٹتے ہی جو ہمارے اندر کا پریشر ہے جس نے 280 من کو روکا ہوا ہے، وہ ایک دم زور لگاتا ہے تو سارا جسم بوٹی بوٹی ہو کے پرزے پرزے ہو جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو خلا میں بھیجا جاتا ہے تو ان کے لیے ایک لباس تیار کیا جاتا ہے جو کئی کروڑ ڈالر کا بنتا ہے. اس لباس کے اندر 280 من وزن کو بنایا جاتا ہے، عارضی فرضی وزن اس کے اندر ایسا بنایا جاتا ہے جو ان کو جب خلا میں جائیں اور ہوا ختم ہو جائے تو یہ وزن ان کے جسم کے ساتھ میل کھاتا رہے. اس لیے اس پر اتنے ارب ہا ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں. کوئی انسان یہاں سے 500 میل اوپر چلا جائے تو وہ بم بن کے پھٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور بیت المقدس سے جو پہنچایا تو وہی کرتا، وہی تہمت، وہی جوتا، نہ کوئی خلائی لباس تھا، نہ کوئی راکٹ تھا، اور نہ آگے کوئی خلائی شٹل تھی، بلکہ آپ اسی کرتے اور تہمت میں آرام سے خلاؤں کو پار کرتے ہوئے سیدھے جا کر پہلے آسمان پر اتارے گئے. وہاں سے آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر دوسرے آسمان پر پہنچائے گئے، وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، وہاں سے تیسرے آسمان پر پہنچائے گئے، وہاں یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچائے گئے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ہر نبی آگے بڑھ کے استقبال کرتا تھا اور گلے ملتا تھا اور کہتا تھا مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا ہمارے نیک بھائی آئے اور ہمارے نیک نبی آئے۔ جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک بیت اللہ دیکھا جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں، وہاں ایک بابا جی سفید داڑھی لمبی ناک تک وہ ایسے بیٹھے ہوئے بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھے، یہ نہیں اٹھے یہ بیٹھے رہے ایسے ہی۔ تو باقی ہر نبی نے آگے بڑھ کے استقبال کیا تھا، یہ ایسے ہی آرام سے بیٹھے رہے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے، تو انہوں نے عرض کی آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام۔ تو بیٹے کی عزت یہ ہے کہ وہ باپ کے پاس خود جائے ہیں، یہ بیٹے کی بڑائی اس میں ہے، بیٹے کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خود باپ کے پاس جائے۔ تو ہمارے نبی آگے بڑھے، جب قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے گلے لگایا، اور نبی تو کہتے تھے نا ہمارے بھائی آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک نبی آ گیا۔ تو انہیں ایسے ماتھے پہ چوما، پھر اس کے بعد ان کو رخصت کیا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل نے آپ کو رخصت کیا، اس سے آگے آپ نے بذات خود پرواز فرمائی ہے۔ اس پرواز کا علم اللہ نے نہ کسی کو دیا، نہ اللہ کے نبی نے کسی کو بتایا، یہ آپس میں راز رہا اور آج تک ہے۔ آپ اٹھے کیسے، بلند ہوئے کس طرح، پہنچائے گئے کوئی نہیں جانتا، لیکن گئے۔ اللہ نے عرش کے دروازوں کو کھولا، پھر عرش کے اوپر ہوئے، پھر عرش اور رب کے آگے درمیان میں کروڑوں اربوں کھربوں نور کے پردے ہیں، وہ سارے اٹھائے گئے اور اللہ براہ راست سامنے آ کر ہم کلام ہو گئے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا ظرف، میں نے عرض کیا تھا یہ جو سارا واقعہ مجھے میں نے بیان کیا وہ کہ ایک تجلی اگر پڑ جائے تو جہان جل جائے، تو اب یہاں ایک تجلی نہیں پڑ رہی تھی، اللہ سامنے ہے اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں تجلیاں براہ راست سینے پر اتر رہی ہیں۔ تو یہ سینہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تھا، یہ معلوم ہوا کہ ساتوں آسمان کٹھے ہو جائیں، سات کرسی جڑ جائے، سات عرش جڑ جائے، پھر سات جنت اور دوزخ جڑ جائے، پھر ساتوں زمینیں جڑ جائیں، پھر سورج چاند تارے ستارے جڑ جائیں، تو کتنا لمبا چوڑا یہ نظام بنے گا۔ تو ہمارے نبی کو اللہ نے وہ سینہ دیا جو اس سے بھی زیادہ وسیع تھا، کہ یہ سارا لمبا نظام تو ایک تجلی نہیں سہ سکتا، اور ہمارے نبی کروڑوں تجلیاں سہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر تجلی تو پڑی پر سہ نہ سکے، چالیس دن ہوش نہیں آیا، اور تجلی بھی سیدھی نہیں آئی، کوہ طور پر سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، تجلی پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام چالیس دن بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہیں آیا۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے، آمنے سامنے ساری تجلیاں اتر رہی ہیں اور ہوش حواس سلامت اور بات ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سے پھر عرض ہو رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سارا مکالمہ ہے جو ہم روز التحیات میں پڑھتے ہیں، جو اللہ اور اپنے محبوب کے درمیان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عالم کو کھولا، ہاں اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو کائنات کا مشاہدہ کرایا، کائنات دکھائی، ملکوت السماوات آسمانوں کی بادشاہی بھی دکھائی اور زمین کی بادشاہی بھی دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے، اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کو اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کائنات دکھائی اور اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنا آپ دکھایا، فکان قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین ایک عربی کا محاورہ ہے، جب قرب انتہائی قریب ہو جائے، آدمی کو قریب ہو جائے تو اس کو قوسین، کمان کو قوس کہتے ہیں اور قاب اس کے کنارے کو کہتے ہیں، تو عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے تو کمانیں یوں آپس میں جوڑ دیتے تھے، وہ اپنی کمان کی تار اور وہ اپنی کمان کی تار کو یوں جوڑ دیتا تھا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قاب قوسین، کہ یہ تو جڑ گئے بھائی، جڑ گئے، کیونکہ دونوں تاریں جب جڑ جاتی ہیں تو بیچ میں فاصلہ تو نہیں رہ جاتا نا، دونوں تاریں جڑ گئیں، تو اللہ کو اللہ ہر تشبیہ سے پاک ذات ہے، بس اس پر ہم ایمان لائے جیسے وہ اپنی ذات میں ہے، جیسے وہ اپنی صفات میں ہے، نہ اس کو کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی تخیل کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہے، لیکن یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میں نے اپنے نبی کو اتنا قرب دیا جیسے دو کمانوں کی تانت آپس میں جڑ جاتی ہے، ایسے میں نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا. تو آپ کی خبر تو پھر سچی ہوگی نا، پکی سچی ہوگی. میری خبر کی کیا حیثیت ہے یا آج کے سائنسدانوں کی خبروں کی کیا ہے؟ ہم ان کی خبریں سن سن کے حیران ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں. کسی نے کبھی دیکھا اس کے خون میں سے شکر نکل آئی ہو، پیشاب میں سے شکر نکل آئی ہو؟ ڈاکٹر ہی کہتے ہیں نا آپ کو شوگر ہوگی، آپ میٹھا چھوڑ دیں. وہ بےچارا میٹھا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، خود تو نہیں دیکھا، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا چھوڑ دیا. تو بھائیو اللہ کا نبی آسمان سے سب کچھ دیکھ کر آ کر کہہ رہا ہے او لوگو، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اور دنیا پر میں کتنے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں؟ جھوٹ ہلاکت، افسد کو ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. کتنے ہیں جو پاکستان میں سچ بولتے ہیں، اور کتنے ہیں جو جھوٹ سے گریز کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو دغا بازی سے اور فریب دہی سے اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا، سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وہ جنگل میں تھے، کوئی آبادی نہیں، ایک بیٹی ایک بیوی بس. تو ان کی بیوی رونے لگی، کہنے لگے کیوں رو رہی ہو؟ کہ تیرا غسل کون کرے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تیرا جنازہ کون پڑے گا، ایک عورت ذات ایک بیٹی ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ما کذبت وما کذبت، اللہ کی بندی نہ میں تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا ہے جس سے میں نے سنا، نہ وہ جھوٹا ہے نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں ایک مجلس میں تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کو اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی. اس مجلس کے جتنے لوگ تھے سارے شہروں میں مر گئے، میں اکیلا ہوں، میں جنگل میں ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا جنازہ کون پڑھے گا، لیکن خبر دینے والا سچا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور میرا جنازہ پڑھنے آئے گا. وہ کہنے کے انا وقد انقطع الحاج، ارے اللہ کے بندے کون آئے گا؟ ربازہ ایک بستی ہے خیبر کی طرف، مدینے سے جاؤ کچھ 100-125 کلومیٹر کے بعد، پھر اندر صحرا میں جاؤ کو 150 کلومیٹر اندر جا کر وہ بستی ہے. اب وہ ریت کے نیچے ہے. عراق سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ یہاں سے گزرتے تھے، حج کے موسم میں یہ راستہ آباد، باقی سارا سال یہ بے آباد. تو ان کی بیوی نے کہا اب تو حج کوئی نہیں ہے تو یہاں آئے گا کون، یہاں آئے گا کون؟ کا اس کا مجھے نہیں پتا، آئے گا ضرور، جا راستے میں بیٹھ. وہ سارا دن بیٹھ رہی، کوئی نہیں آیا. دوسرا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا. تیسرا دن انہوں نے محسوس کیا کہ آج میں نہیں بچوں گا. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بکری ذبح کرو، کھانے کا انتظام کرو، آج جو میرا جنازہ پڑھنے ہیں ان کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرنا. اب ماں بیٹی پریشان کہ پیو ہمارے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ پھر بکری ذبح کرو، کھانے پکاؤ. بیوی سے کہا جا پھر بیٹھ جا راستے میں. جا کر راستے میں بیٹھ گئی. اللہ اکبر. تھوڑی دیر گزری تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا. غبار کا اڑنا کسی کی آمد کا پتہ دیتا تھا. تو وہ کھڑی ہو گئی، جب غبار چھٹا تو کیا دیکھا، 20 اونٹ سوار تیزی سے اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے. چلو نے جیسے ایسے ہاتھ کو اشارہ کیا تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے اونٹنیوں کا رخ ادھر موڑ لیا کہ یہ جنگل میں عورت کیا کر رہے. وہ قریب آئے تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے مائی؟ تو انہوں نے آگے فرمایا ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ دو تمہارا بھلا ہو جائے گا. تو کون ہے؟ کہا ابو ذر. تو سب کی ہائے نکل گئی، سب رونے لگ گئے، کیونکہ ابو ذر کو کون نہیں جانتا تھا. تو ان کا نفس دی ہے بے امہاتنا و آبائنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، ہماری تو بخشش ہو جائے گی اگر ابو ذر کا ہم جنازہ پڑھ دیں. یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی اور ان کے 19 آدمی. یہ لوگ عمرے پہ جا رہے تھے، عمرے پہ نہیں جا رہے تھے، ان کو اللہ لے آ رہا تھا ابو ذر کا جنازہ پڑھانے کے لیے، جا رہے تھے عمرے پر. اور یہ راستہ مختصر تھا لیکن بے آباد تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلدی تھی کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا کہ میرے پاس پہنچو ہر حال میں. یہ سارے اسباب جمع ہوئے اللہ کے محبوب کی بات کو سچا کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا, وہاں سے گزرے. جب پہنچے تو دیکھا وہ آخری دموں پر تھے, تو ان کو دیکھ کر مسکرا دیے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. پھر فرمایا دیکھو مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو, میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو. تو ان سب میں سے اور حکومت تھوڑی تھی, وہ تو خلافت تھی اس وقت. ابو بکر خلیفہ, عمر خلیفہ, عثمان خلیفہ, علی خلیفہ. تو میں صرف ایک نوجوان ملا انصاری, انہوں نے کہا آج تک میں نے حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی اور کہا بس ٹھیک ہے تیرے پاس کفن ہے, کہاں یہ میرا احرام ہے, میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہے, کہ بس تو مجھے اسی میں کفن دینا. جب ان کا انتقال ہوا, دفن سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ یا عم چچا کھانا تیار ہے. وہ حرام تو بیٹی تمہیں کس نے بتایا کھانا کیسے تیار ہو گیا؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا کہ آج لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے, ان کا کھانا تیار رکھو. اوہ عبداللہ بن مسعود نے کہا واہ ابو ذر, تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کائنات نہیں دکھائی, اپنا آپ دکھا دیا. جس کو اپنا آپ دکھا دے اس کے پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ سچی خبریں لے کر آئے, ان کی زبان سے نکلا کہ یہ دنیا لا تساوی جناح بعوض, یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ مٹ جانے والی متاع ہے. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الاخرہ, ابو سفیان میری مان کے چلو میں تمہارے پاس دنیا بھی لے کر آیا ہوں آخرت بھی لے کر آیا ہوں. میری مان کے چلو گے تو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی. میں ایسا دین نہیں لایا جس میں صرف جنت ملتی ہو, میں ایسا دین لایا ہوں کہ دنیا بھی تمہارے تابع ہوگی, جنت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا, دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے کر ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا. دنیا کی عزتیں آخرت کی عزتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. تو آپ نے آسمان تک عرشوں تک اللہ کا دیدار ہوا, ہم کلام ہو رہے اللہ سے بات ہوئی. پھر یا اللہ ابراہیم تو آپ کے خلیل تھے, موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردہ زندہ کر کے دیے. تو یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اتخذ ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما و علمت لداود الحدید و سخرت لسلیمان الریاح و احییت لعیسی الموتی فماذا جعلت لی. یا اللہ یہ خلیل بنا, یہ کلیم بنا, یہ روح بنا, اس پر مردے زندہ ہوئے, اس کو کلام کا شرف ملا, اس کو خلت کا ملا, اس کے لیے ہوا تابع, اس کے لیے لوہا نرم, تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے میں نے سب سے اعلیٰ چیز تیار کی. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے نبی میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دی ہے, وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. یہ چیز تو ہمیشہ کی ہو گئی, اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جوڑ دیا, ایسے جوڑ دیا جیسے ایک افسر آتا ہے نا, یہ پرنسپل آیا تو اس کے نام کی پھٹی لگ گئی, پھر وہ پرنسپل صاحب تبدیل ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے, تو دوسرا پرنسپل آیا تو ان کا نام لکھ دیا گیا, پھر وہ چلے گئے تو پھر تیسرا آ گیا, پھر وہ چلے گئے چوتھا آ گیا, نام بدلتے رہے. ایسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام بدلتے رہے, آدم نبی اللہ, شیخ نبی اللہ, اور ابراہیم خلیل اللہ, اور موسیٰ کلیم اللہ, نوح نبی اللہ, اور ہارون نبی اللہ, اور اسماعیل ذبیح اللہ, نام آتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے. جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد اور رسول اللہ کو جوڑا گیا تو یہ قیامت تک کے فٹ ہو گیا, اب یہ نہیں بدل سکتا. اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی. اب تھوڑا سا قرآن میں دیکھو کہ اللہ نے یوں کہا کہ تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا, تو اللہ نے قرآن میں اس کو کیسے اکٹھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان میں کہا ایمان لو اللہ اس کے رسول پر, کفر میں کہا ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. من یعص اللہ ورسولہ, جو نافرمان ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا. براءۃ من اللہ ورسولہ, اذان من اللہ ورسولہ, فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. من یحادد اللہ ورسولہ, من یشاقق اللہ ورسولہ, سیوتین اللہ من قبلہ ورسولہ, واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہ صرف میں نے چند آیات میں, کوئی میں نے ساری نہیں پڑھی, چند آیات پڑھ کے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا جوڑ دیا جوڑ دیا اور آخر تک چلتا چلا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے لحاظ سے جو بلندیاں عطا فرمائی, آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا, ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا پر وہ بھول ہی گئے, زور میں پیمان لیا اثر میں بھول گئے. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ, جو میں تجھے پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. آدم علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصہ سنا کو تو بھول ہی گئے, اور ہم اپنے محبوب کے اللہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ یہ تو بھولیں گے ہی نہیں. فلا تنسا, یہ تو بھولیں گے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم, مجھے جنت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو جنت دے دی. انہوں نے مانگا, یہاں بن مانگے سودا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ لا تخزنی یوم یبعثون, مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اور اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی, جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام, یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے میرے نبی کی آل, میرے نبی کا گھر, میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کی گندگی اور گناہوں سے. ہاں, اس لیے آپ نے کہا ازواجہ امہاتہم, ہمارے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں, ساری امت کی مائیں ہیں. اور اللہ نے ہر نبی کی بیوی کو امرأۃ سے خطاب کیا, امرأۃ نوح, امرأۃ لوط. فاقبلت امرأۃ ہو, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کی بیگمات کو امرأۃ کا لفظ نہیں دیا, زوج کا لفظ دیا, زوج. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور تبتغی مرضات ازواجک, اور وازواجہ امہاتہم, کہ زوج کا لفظ امرأۃ سے بہت عظیم الشان ہے. زوج اس کو کہتے ہیں جو زندگی کا ساتھی بنے, دکھ درد کا ساتھی بنے, خوشی اور غم کا ساتھی بنے, سفر اور حضر کا ساتھی بنے. تو لفظ زوج یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بیویاں عطا فرمائی جو ہمارے نبی کے خوشی میں, غم میں شریک ہو گئے, دکھ درد میں شریک ہو گئے, راحت میں, رنج میں شریک ہو گئیں, سفر و حضر میں شریک ہو گئیں. پھر اللہ نے ہمارے نبی کو ایک بیوی ایسی عطا فرمائی جس کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا. آج تک دنیا میں کسی عورت کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا. نکاح کے لیے ایجاب, قبول, وکیل, گواہ, کتنی شرطیں ہیں, مہر کتنی شرطیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. پھر مجلس ایک ہو, اگر مجلس دو ہو تو نکاح نہیں ہوتا. لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمین پر, اللہ عرشوں پر, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها, جب زید